السلام يا إمام يا إمام السلام السلام يا إمام میرے لاکھ سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ کہف کی 65 نمبر آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ مبارکہ کہف قرآن کریم کی ان تقریباً ہر سورہ قرآن کریم کی اپنا ایک خاص، ایک منفرد انداز رکھتی ہے. کہف سورہ مبارکہ جو ہے، اس کا انفراد پورے قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے سورہ مبارکہ کہف میں جن واقعات کو بیان کیا ہے، پورے قرآن میں سب سے زیادہ محیر العقول اور عجیب واقعات ہیں. قرآن کریم پہ کئی مقامات پر اللہ نے مختلف واقعات کو ذکر کیا ہے، لیکن جیسا جو واقعات یا جو کیفیات سورہ کہف کے واقعات میں ہیں، وہ تقریباً پورے قرآن میں کہیں اور دکھائی نہیں دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے متعلق، حیات سے متعلق قرآن کریم میں جا بجا واقعات بھرے پڑے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں بھی جو سب سے عجیب اور محیر العقول واقعات میں سے واقعہ ہے، اس کو اللہ نے سورہ مبارکہ کہف میں ذکر کیا ہے. اس سورہ کا نام اصحاب کہف پر، اصحاب کہف کی داستان کسی کا، افراد کا ایک گروہ ہے اپنے کتے سمیت سو رہا ہے، 300 سال کے بعد دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، واقعات پیش آتے ہیں، پھر دوبارہ سلا دیے جاتے ہیں اور ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کی نیند کی یہ کیفیت جاری ہے. اب یہ جو نیند اور یہ کیفیت ہے، یہ محیر العقول ہے، ایک ایسی چیز ہے جو عام طور پر ذہن انسان کا قبول نہیں کرتا. یقیناً مردے کا زندہ ہونا بھی محیر العقول ہے، لیکن کسی کا مسلسل سوتے رہنا اور اس سوتے رہنے میں بھی اس کا باقی رہنا، یہ زیادہ عجیب تر ہے اس بات سے کہ کسی کو مار کے دوبارہ زندہ کیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے یقیناً واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے، حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات اور پھر اس میں پیش آنے والے واقعات. اسی سورہ میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے، سورج کے ڈوبنے کی جگہ، سورج کے نکلنے کی جگہ اور پھر یاجوج ماجوج کا ذکر. ساری کی ساری گفتگو محیر العقول ہے. شاید ایک وجہ، البتہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کہ سر اقدس کی تلاوت کرنے کی روایت شیعوں کے ہاں ذکر نہیں ہوئی. شیعہ منابع میں آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی، اہل سنت کے منابع میں یہ روایت آپ کو ملے گی. اور اہل سنت کے منابع میں جہاں پر اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے سر اقدس نے قرآن کی تلاوت کی، وہیں پر روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے سورہ مبارکہ کہف کی آیات کی تلاوت کی. اگر ممکن ہے، مطلب ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں، ایک امکان یہ ہے کہ خود حضرت کے سر کا تلاوت کرنا بھی ان واقعات میں ہو سکتا ہے جس طریقے سے قرآن کریم میں سورہ کہف کے عجیب واقعات، ایک ربط ہو سکتا ہے اس کا۔ اس مقام پر آ کر جس آیت کو میں نے ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، فوجدہ ان دونوں نے پایا، عبدا من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ دوسرا کون ہے اس کے بارے میں تفاصیل میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک آپ کے بھائی آپ کے وزیر جناب ہارون، اور بعض کے نزدیک آپ کے وزیر یا وسیع حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ان میں سے کون ہے یہ مہم نہیں ہے، محیر العقول واقعات، مچھلی کا زندہ ہو جانا مجمع البحرین میں، اور پھر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام صاحب کی ملاقات۔ حضرت خضر کے بارے میں اب یہاں پر اللہ نے نام نہیں لیا، روایات میں شیعہ اور سنی متفق علیہ نام کیا ہے، جناب خضر۔ جناب خضر کی دو صفات قرآن کریم نے یہاں پر بیان کی ہیں، پہلی صفت کیا، آتینا ہو ہم نے اسے عطا کیا، رحمتا من عندنا اپنی جانب سے رحمت، وَعَلَّمْنَا ہو اور ہم نے اسے تعلیم دی، مِن لَّدُنَّا عِلْمًا اپنی ہی جانب سے اپنے پاس سے ایک علم کی تعلیم دی۔ اگر آپ ذرا سا غور کریں تو یہ دو جملے آتَيْنَا ہو رَحْمَتًا مِّنْ عِنْدِنَا، یہ جو جملہ ہے یہ عربی کی ابتدائی قواعد کے اعتبار سے صحیح ہے، جملے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، فعل فاعل مفعول مفعول دوم اور اس کے بعد ظرف مظروف، بالکل قاعدے کے مطابق ہے یہ جملہ۔ لہذا جو دوسرا جملہ ہے اگر قاعدے کے مطابق اسے بیان کیا جائے تو کیا ہوگا، وَعَلَّمْنَاهُ عِلْمًا مِن لَّدُنَّا اور ہم نے اسے تعلیم دی ایک علم کی اپنے پاس سے، لیکن پروردگار نے دوسرے جملے میں جگہ کو تبدیل کیا ہے، بجائے یہ کہنے کہ علمنا ہو علما من لدنا کیا کہا گیا، وعلمنا ہو من لدنا علما، جگہ کو جا بجا کیا گیا۔ عربی میں جب بھی الفاظ کی جگہ کو تبدیل کیا جاتا ہے یہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی خاص حکمت پوشیدہ ہوتی۔ مقام رحمت پر پروردگار فرما رہا ہے آتینا ہو ہم نے اسے عطا کیا، کیا رحمتا من عندنا اپنی جانب سے رحمت عطا کی، رحمت اپنی جانب سے، کیا کوئی رحمت ایسی ہے جو پروردگار کی جانب سے نہ ہو، کوئی رحمت ایسی نہیں ہے کہ جو پروردگار کی جانب سے نہ ہو، تو پھر اپنی جانب نسبت دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار انسان علت و معلول کے سلسلوں میں جو آخری سلسلہ ہوتا ہے اس پر تو نگاہ رکھتا ہے، فاعل حقیقی کو یا عامل حقیقی کو یا علت تامہ کو فراموش کر دیتا ہے۔ مثلاً میں مشکل میں پڑتا ہوں اور کوئی آ کر میری مدد کرتا ہے تو وہ مدد کرنے والا ہاتھ تو مجھے دکھائی دیتا ہے، جس نے اسے سبب قرار دیا وہ اللہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، لہذا میں اس کا تو شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے مشکل میں دیا ہو، اس پروردگار کو بھول جاتا ہوں جس کی وجہ سے مجھ تک پہنچا ہے۔ لہذا علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر کہ جہاں پر تمہاری کوئی مشکل حل ہو رہی ہو، اگر توحید کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو تمہارا جملہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا شکریہ آپ نے میری مدد کی، بلکہ جملہ آپ کا یہ ہونا چاہیے اللہ کا شکریہ کہ اس نے آپ کو میری مدد کا وسیلہ قرار دیا، آپ کو میری مدد کا شکریہ بھی ادا ہو جائے گا، حق کے شکریہ بھی ادا ہوگا، توحید بھی باقی رہے گی۔ لہذا عرفاء علماء اس حد تک کہتے ہیں کہ توحید یہ جو مرحلہ ہے نا توحید میں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہر چیز معاف کر دوں گا میں، ہر چیز معاف کر دوں گا. لا یغفرو ان یشرک بہ، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر تم نے اس کا شریک قرار دیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ، ہر شے اس کے علاوہ اللہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. لہذا علماء فرماتے ہیں کہ شرک سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو توحید کے مقام پر اتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں کسی نے تمہاری مدد کی اس فاعل اصلی کو فراموش نہ کرنا. اصل جو علت ہے، جو اصل میں بنانے والا ہے، اس کو فراموش نہ کرو. لہذا اس مقام پر جملہ کیا کہنا چاہیے؟ لقد من اللہ، اللہ نے علینا ہم پر منت گزاری کی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے بکم آپ کے ذریعے سے. لیکن اصل میں احسان کرنے والا کون ہے؟ پروردگار. لہذا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، انسان رحمت کے فاعل حقیقی کو فراموش کر دیتا ہے. لہذا پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، ایک معنی یہ. لیکن علماء نے فرمایا نہیں، یہاں پر مراد عام رحمت نہیں ہے، اس رحمت سے مراد یہ جو رحمت ہے یہاں پر کہ ہم نے اسے اپنی جانب سے رحمت عطا کی، یہ رحمت عام رحمت نہیں ہے. تو اس رحمت سے مراد کیا ہے؟ اس رحمت سے مراد دو مراد علماء نے لی ہے، تفسیروں میں جا کر بحث کو دیکھ لیجئے، دو مراد لی گئی ہیں. یا اس رحمت سے مراد نبوت ہے، یا اب یا کو چھوڑ رہا ہوں، میں بتاؤں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اگر نبوت مراد لے لیا جائے تو ایک مشکل پیش آ جاتی ہے، اگر یہاں پر مراد نبوت لے لیا جائے. لہذا ہمارے ہاں بھی بعض روایات کے مطابق اور علماء کے اندر یہ بحث موجود ہے کہ آیا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں یا نہیں. انبیاء 124,000 ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ان 124,000 انبیاء میں سے جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں یا نہیں. اسی طرح سے اگر آپ کو یقیناً ذہن میں ہوں گی مجالس جو ابھی اس سال ہم نے، پچھلے سال ہم نے ایام شہادت امیر المومنین میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، میں نے اس میں میں نے جناب طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا تھا. جناب طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی ایک بحث ہے کہ انبیاء میں سے ہیں یا نہیں. جناب ذوالقرنین کے حوالے سے بحث ہے، انبیاء میں سے ہیں یا نہیں. ان تینوں شخصیات کے بارے میں جو روایات متفق علیہ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ انبیاء میں سے نہیں ہیں، جناب خضر بھی نبی نہیں ہیں. اور نبی نہ ہونے کا مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ جناب خضر کو اگر نبی مان لیا جائے تو سوال پھر یہ ہوگا کہ یہ نبوت کے کون سے درجے پر ہیں کہ اللہ انہیں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد قرار دے رہا ہے. مسئلہ ہے نا، کون سا درجہ ہے؟ نبوت کے جتنے درجے بیان ہوئے، دیکھیں نبی کبھی انشاءاللہ نبوت پر بحث کروں گا تو تفصیل سے بیان کروں گا کہ نبی کتنے اقسام کے نبی ہوتے ہیں. نبی علی النفس، بعض انبیاء وہ ہیں جو صرف اپنے نفس کے لیے نبی ہیں، نبی ہے لیکن صرف اپنے خاندان کے لیے، نبی ہے لیکن صرف اپنے قوم کے لیے، نبی ہے نبی اپنے ملک کے لیے، ملک سے باہر اس کا دائرہ نہیں ہے. نبی کو نبی بنا کر بھیجا گیا کس کے لیے؟ اپنے زمانے کے لیے، صرف اپنے زمانے کے لیے، اپنے زمانے کے بعد نبی نہیں ہے. اور نبوت کا آخری درجہ کیا ہے؟ کہ کوئی زمانہ اس کی نبوت سے باہر ہو نہیں سکتا، عالمین کا نبی بنا کر بھیجا جائے. اکثر انبیاء وہ ہیں جو انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن صرف خاتم النبیین وہ ہیں کہ جو انسانوں کے لیے بھی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اجنہ کے لیے بھی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ سلام. تو جس کی نبوت زمانوں سے ماورا ہو وہی یہ کہہ سکتا ہے کنت نبیاً وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا. لہذا اب یہ نبوت کے درجات، اسی اعتبار سے نبی ہوتا ہے نبی لیکن کوئی معجزہ اس سے ظاہر نہیں ہوتا. کچھ نبی وہ ہوتے ہیں جو صاحب معجزہ ہوتے ہیں. نبی نبی ہوتا ہے لیکن کوئی کتاب کوئی صحیفہ نہیں لے کر آتا، بعض کو اللہ نے صحف عطا کیے بعض کو کتاب عطا کی. نبی ہوتا ہے، ہر نبی نبی ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی اپنی شریعت لے کر آئے، اکثر نبی پچھلی شریعت کو آگے جاری رکھنے والے ہوتے ہیں، خاص انبیاء ہیں کہ جن کو صاحب شریعت کہا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے کہ کسی کو کون سا مرتبہ اللہ نے دیا ہے، ہائرارکی تیار ہوتی ہے۔ انبیاء کا فضلنا بعضہم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو درجات تیار ہوتے ہیں۔ نبوت کے اعلیٰ ترین درجات میں سے جو درجات ہیں، ان میں سے ایک درجہ اولی العزم کا ہے۔ اب اولی العزم نبی، نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب صحیفہ ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب معجزہ ہوتا ہے۔ کوئی کمال نبوت ایسا نہیں ہوتا جو اس نبی کے اندر موجود نہ ہو۔ آخری درجہ اولی العزم نبی کے بعد، آخری درجہ جو باقی بچتا ہے وہ کون سا ہے؟ ختم المرسلین کا۔ ختم المرسلین آخری درجہ ہے، اس کے بعد کوئی اور درجہ نبوت کا متصور نہیں ہے۔ ختم المرسلین کے نیچے جو درجہ ہے وہ کون سا درجہ ہے؟ اولی العزم کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جناب خضر کو آپ نبی مان لیں گے، تو نبی مانتے ہی فوراً یہ سوال اٹھے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے زمانے کا اولی العزم نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب معجزہ نبی، کسی مفضول نبی کا، کسی مفضول نبی کا کیا بن جائے؟ شاگرد بن جائے۔ اگلی آیت پڑھ کر دیکھیں، حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی اتباع کروں گا تاکہ آپ مجھے وہ تعلیم دے سکیں جس سے میرے اندر رشد پیدا ہو سکے۔ تو جو رشد عطا کر رہا ہوتا ہے افضل ہوتا ہے، جسے رشد دیا جا رہا ہے مفضول ہوتا ہے۔ تو اب مرحلہ یہ آ گیا کہ یہاں پرابلم یہ ہے، اگر حضرت خضر نبی ہیں تو کیسے ممکن ہے جو افضل ہو، جو رشد عطا کرنے والا ہو، اللہ نہ اسے کتاب عطا کرے، نہ شریعت عطا کرے، نہ معجزہ عطا کرے، اور مفضول کو سارے مقامات عطا کر دے۔ لہذا آپ کیا کیا، آپ جا کر دیکھ لیجئے تفاسیر میں، بعض تو ایسے ہیں کہ جو گول گھما کر نکل جاتے ہیں، لیکن جالندری صاحب نے اپنے ترجمے میں لکھا کیا کیا، رحمت کے آگے بریکٹ میں چھوٹا سا لفظ لکھ دیا کہ یہ رحمت سے مراد کیا ہے؟ ولایت۔ رحمت سے کیا مراد ہے؟ ولایت۔ تو سمجھ میں آیا، جہاں پھنسو گے وہاں پر سوائے ولایت کے کوئی اور راستہ نہیں، بغیر ولایت کے کوئی راستہ تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن اب میرا ایک چھوٹا سا سوال، پچھلے سال کے، اس سال کے نہیں، پچھلے سال کے رمضان میں ایک مسئلہ بہت چلا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، مولا کائنات کے بارے میں، آئمہ کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ پیغمبر کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اس میں ہمارے بہت سارے اہل سنت برادران کو برا لگ گیا تھا، ان تمام افراد کو جن کو برا لگا تھا۔ میں آ کر یہ کہتا ہوں، سورہ مبارکہ کہف کی یہ آیت پڑھ کر مجھے یہ بتلا دو، یہ کون ہے جو اپنے زمانے کے اولی العزم نبی سے زیادہ افضل ہے؟ بتاؤ مجھے، کون ہے جو اپنے زمانے کے اولی العزم نبی سے زیادہ افضل ہے؟ اس مقام کے بعد نبوت میں اگر کوئی مقام باقی ہے تو سوائے ختم المرسلین کے کوئی اور مقام نہیں ہے۔ تو اب یا تو کوئی بتاؤ، اولی العزم اور خاتم النبیین کے درمیان میں نبوت کا کوئی ایسا درجہ بنا کر دکھاؤ کہ جو اولی العزم سے افضل بھی ہو، لیکن نہ کتاب ہو، نہ شریعت ہو، نہ معجزہ ہو، یا تو کر کے دکھا دو۔ اگر نہیں ہے تو پھر دوسرا راستہ آخری جو بچتا ہے وہ ہے ولایت۔ یعنی کیا؟ ولایت عموم رکھتی ہے نبوت سے، ولایت کا ظہور اگر وحی کے ساتھ ہو نبی کہلاتا ہے، اگر وحی رسالی کے بغیر ہو تو امام کہلاتا ہے۔ نبی اور امام میں کس چیز کا فرق ہے؟ صرف وحی رسالی کا۔ اب یہ بحث ہیں، یہ گفتگو ہے، یہ ہونی چاہیے، خود وحی کے مطلب پر بحث ہونی چاہیے کہ وحی ہوتی کیا ہے۔ ابن عربی نے، محی الدین ابن عربی نے 8 اقسام وحی رحمانی کی بیان کی ہے۔ کس کی؟ وحی رحمانی کی۔ وحی رحمانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وحی شیطانی ایک پوری داستان ہے۔ یوہونا بعضہم الی بعض، ان میں سے بعض شیاطین کو قرآن کہہ رہا ہے کہ بعض شیاطین دوسرے شیاطین کی طرف کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ وحی شیطانی کیا ہوتی ہے؟ وحی رحمانی کیا ہوتی ہے؟ الہام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری بحثیں ہیں. آٹھ قسم کی وحیہ بیان کی ہیں ابن عربی نے. تو وحی کیا ہوتی ہے اس بحث میں انشاءاللہ عرض کروں گا. نبی ہونے کے لیے صرف وحی رسالی چاہیے, رسالت سے متعلق جو وحی ہے. لہذا امام وحی رسالی نہیں رکھتا, نبی وحی رسالی رکھتا ہے. تو ولایت کا دائرہ وسیع ہے نبوت اور امامت دونوں سے. لہذا جالندھری صاحب نے بھی یہاں پہ کیا لکھا, لکھا کہ وہ ولایت عطا کی ہے. بس ولایت کا کوئی درجہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ولایت کا ہو سکتا ہے, نبوت کا نہیں. ولایت کا ایک درجہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اولی العزم انبیاء سے اوپر ہو, خاتم النبیین سے نیچے ہو. اگر خضر اس درجے پر آ سکتے ہیں تو پھر امیر المومنین کیوں نہیں آ سکتے؟ خضر کے پاس تو باب مدینہ العلم ہونے کی سند بھی موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ من لدن علما, ہم نے اپنی جانب سے ایک علم عطا کیا ہے. اللہ ایک خاص علم عطا کر دے, اولی العزم سے افضل ہو جاتا ہے جو پورے علم الہی کا حامل ہو. خدا جانے وہ کس مقام پر ہوگا جو علم الہی کا مظہر ہو, خدا جانے وہ کس مقام پر ہوگا. لہذا عزیزان میں, حضرت خضر کو اللہ نے اب علم عطا کیا. علم کون سا ہے؟ امام نے فرمایا علم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک علم ما کان اور ایک علم ما یکون. ما کان گزشتے کا علم, جو گزر گیا ماضی کا علم. ما یکون مستقبل آئندہ کا علم. بحث میں نہیں جاؤں گا کیونکہ نہ آج کی یہ گفتگو اس بحث کو چھیڑنے کے قابل ہے, نہ اس پر میں زیادہ تفصیل میں جا سکتا ہوں, لیکن اشارہ کروں گا, ذہن میں رکھیے گا. کبھی زمانے کے اوپر بحث کو پڑھ کر دیکھیے گا کہ زمانہ وقت کیا ہوتا ہے. بڑی مزیدار سی بحث ہے. وقت کیا ہے؟ ایک وجود ہے جو مسلسل پیدا ہو رہا ہے اور مسلسل ختم ہو رہا ہے. وقت ایک ایسا وجود ہے جو مسلسل پیدا ہو رہا ہے اور مسلسل ختم ہو رہا ہے. اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے, آپ حال جس کو ہم لوگ اور آپ کہتے ہیں پریزنٹ, زمانہ پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے, حال جس کو کہا جاتا ہے, پریزنٹ جس کو کہا جاتا ہے, اگر اس کے اوپر کہیں پر انگلی رکھنا چاہیں گے تو بظاہر اس کا وجود ہے ہی نہیں. گزرے ہوئے زمانے اور آنے والے زمانے کے درمیان کی ایک ایسی کیفیت ہے جو ہر آن میں ختم ہو رہی ہوتی ہے. لہذا عربی فارسی میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے, حال نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پہ دو ٹینس ہیں, ایک ماضی اور ایک مضارے. مضارے کی جو کیفیت ہے وہ حال اور استقبال دونوں کو ساتھ لیتی ہے. حال اور استقبال دونوں کو ساتھ لیتی ہے. اگر استقبال ساتھ نہ ہو, حال وجود میں ہی نہیں آتا. بس اگر زمانے کو اگر آپ صحیح معنی میں انالائز کرنا چاہتے ہیں تو زمانہ دو ہی ہوتے ہیں, یا وہ جو گزر چکا ہے یا وہ جو ابھی آیا نہیں. درمیان میں حال نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. تجربہ کر کے دیکھ لیں, ذہن میں سوچ کر دیکھ لیں, صرف سوچ سکتے ہیں. جتنی دیر میں آپ حال سوچیں گے اتنی دیر میں وہ گزر چکا ہوگا. لہذا یا ماکان ہے یا وما یکون ہے. ماکان کیا ہے؟ ماکان گزشتہ, ما یکون جو آنے والا. فرمایا امام نے کہ حضرت خضر علیہ السلام جس شریعت پر مامور ہیں, جو علم ان کو عطا کیا گیا وہ ما یکون ہے, اور حضرت موسیٰ جس شریعت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں وہ ماکان ہے. لہذا حضرت موسیٰ کی مشکل یہ ہے, جب تک گناہ نہیں ہو جائے حکم نہیں لگا سکتے. جب تک گناہ ہو نہ جائے حکم نہیں لگا سکتے. حضرت خضر کا کام کیا ہے؟ حضرت خضر کا کام یہ ہے, چونکہ ما یکون کا علم علم الہی ہے, علم الہی کا وہ مرحلہ ہے کہ جس میں خطا ممکن نہیں ہے, خطا ممکن نہیں ہے, تبدیلی ممکن نہیں ہے. لہذا اس میں ما یکون کے اعتبار سے جو چیز آ رہی ہے جو چیز آنے والی ہے وہ حتمی ہے، حتمی ہے. یعنی کیا؟ اگر کشتی کو سوراخ نہ کیا غسل ہو جائے گی، اگر بچے کو قتل نہ کیا والدین کے لیے مصیبت بن جائے گا، اگر دیوار کو تعمیر نہ کیا خزانہ لوٹ جائے گا. یقینی ہے، یقینی. یہاں پر کوئی دوسرا مرحلہ، دوسرا مقام موجود ہی نہیں ہے کہ نہ ہو. لہذا حضرت خضر جس پر عمل کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ما یکون. وہ کیا ہے؟ ما یکون. حضرت موسیٰ جس پر ہیں وہ کیا ہے؟ ما کان. چونکہ حضرت موسیٰ ما کان پر ہیں، ما یکون کو تحمل ہی نہیں کر پا رہے ہیں. اور حضرت خضر جانتے ہیں، لہذا حضرت خضر نے ابتدا میں کیا کہا؟ لن تستطیع معیا، تم میرے ساتھ کبھی بھی صبر نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں تمہاری شریعت کے مطابق وہ غلط ہے، لیکن علم الہی کے اعتبار سے صحیح ہے. لہذا اب میں بعض جوانوں کو وہ جواب دے جاؤں جو ان کے ہاں ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور عصر ظہور اور عصر رجعت میں حتی ائمہ ما یکون کے مطابق بھی عمل کریں گے. عصر ظہور سے پہلے تک مکان ہے، لیکن ظہور اور پھر رجعت میں حتی ما یکون کے اعتبار سے فیصلے کیے جائیں گے. ما یکون کے اعتبار سے بھی زمانے میں فیصلے کیے جائیں گے. ابھی علم کی بحثیں یہ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. بس دو حصے علم کے، ایک مکان ایک ما یکون. ما یکون کا علم اس قدر حاوی ہے، اس قدر قوی ہے کہ مکان والا صبر نہیں کر پاتا. اب یہ دونوں علم، وہ سارے واقعات طے ہوئے، پیش آئے، اور پیش آنے کے بعد کیا ہوا کہ یہ دونوں سارے واقعات طے ہونے کے بعد سمندر کے کنارے پہنچے جہاں سے ان دونوں نے جدا ہونا. روایات میں آتا ہے کہ جس وقت یہ دونوں جناب موسیٰ اور خضر، اب عرض کر دوں، غور سے سنیے گا، ایک وہ ہے جو مکان کا علم رکھتا ہے، ایک وہ ہے جو ما یکون کا علم رکھتا ہے. یہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں سمندر کے کنارے، خدا حافظی کرنے کے مرحلوں میں ہیں. اتنے میں ایک پرندہ نازل ہوا، اور آنے کے بعد اس نے سمندر کے پانی میں سے کچھ قطرے اپنی چونچ میں لے کر اطراف میں اڑانے شروع کر دیے. اب ماں کان کا علم رکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے، ماں یکون کا علم رکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے. پرندے کی حرکت یہ بتلا رہی ہے کہ یہ کوئی عام پرندہ عام حرکت نہیں کر رہا، یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام موجود ہے. جب دونوں یہ سوچتے رہے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے، وہ پرندہ ایک مرتبہ ان سے گویا ہوا، مخاطب ہوا، کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، پرندے کی شکل میں بھیجا گیا ہوں، اور تمہیں یہ بتلانے آیا ہوں کہ یہ جو سمندر ہے اور یہ جو میری چونچ کے اندر قطرے ہیں، یہ جو سمندر ہے اور یہ جو میری چونچ کے اندر آنے والے کچھ قطرے ہیں، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو پیغام یہ بھجوا رہا ہے کہ تمہارا علم جتنا بھی ہے وہ قطروں کی مانند ہے. آخر الزمان میں اللہ کی جو حجتیں آنے والی ہیں ان کا علم اس سمندر کی مانند ہوگا. تم دونوں کا علم قطرے کی مانند ہے، جو آخری حجتیں آنے والی ہیں ان کا علم سمندر کے بارے میں ہوگا. اب میں صرف سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، جس کے پاس قطرے کا علم ہو وہ اولی العزم سے افضل ہو جاتا ہے جو پورے کا پورا سمندر اپنے اندر لیے ہوئے. علما، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں جملہ کیا ہونا چاہیے، وَعَلَّمْنَاهُ عِلْمًا مِنْ لَدُنَّا، لیکن اللہ نے مِنْ لَدُنَّا کو مقدم کیا علما پر.
یہاں پر دو مرحلے، ایک مرحلہ یہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے وَعَلَّمْنَا ہو، ہم نے اسے تعلیم دی، یہ بات بھی پوری ہے، جملہ مکمل ہے کہ یہ جو ہمارا بندہ ہے اس کو ہم نے رحمت بھی دی ہے اور تعلیم بھی دی ہے۔ یہ ملت النا علما کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اور پھر ملت النا کو مقدم کرنے کی؟ علماء نے فرمایا کہ ملت النا جب مقدم ہو جاتا ہے یفید الحسر۔ مثلا آسانی کے لیے آپ کو جملے سے سمجھا دوں، اگر آپ کہتے ہیں زید فی الدار، زید گھر میں، تو ایک عام جملہ ہے جو آپ کو خبر دے رہا ہے کہ زید گھر میں ہے، بس۔ لیکن اگر آپ جملے کو کہیں فی الدار زیدن، جملہ تو وہی ہے نا، صرف فی الدار کو آپ نے پہلے مقدم کر دیا۔ ابھی تک آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ زیدن فی الدار، گھر میں کون موجود ہے؟ زید گھر میں موجود ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے کہا فی الدار زیدن، تو یہاں جملے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ فی الدار زیدن کا معنی یہ ہے کہ پھر زید گھر کے علاوہ کہیں اور ہو ہی نہیں سکتا، منحصر ہو جاتا ہے، مقید ہو جاتا ہے۔ ملت النا علما سے مراد کیا ہے؟ ہر علم نہیں ہے، بلکہ وہ علم ہے جو مخصوصاً پروردگار کی جانب سے ہو۔ لہذا علماء نے اسی بنیاد پر علم کی تین اقسام بیان کی ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت اجمالی سی گفتگو کروں گا تاکہ مطلب آپ تک پہنچا سکوں۔ علم کی تین اقسام، فرمایا اس دنیا میں تین طرح کا علم پایا جاتا ہے۔ ایک علم، علم فطری ہے۔ علم فطری کیا ہے؟ علم فطری وہ علم ہے جس کا حامل جب دنیا میں آتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو علم ہے وہ ساتھ لے کر آتا ہے، علم ساتھ لے کر آتا ہے۔ لیکن جو علم لے کر آتا ہے اس سے زیادہ نہ سیکھ سکتا ہے نہ سکھا سکتا ہے، نہ سکھا سکتا ہے نہ اس سے آگے کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ علم فطری تمام حیوانات، جز انسان، انسان کو چھوڑ کر تمام کے تمام حیوانات علم فطری لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ جب دنیا میں آتے ہیں علم ساتھ لے کر آتے ہیں۔ مرغی کا چوزہ انڈے سے نکلے گا، دانہ چگنا شروع کر دے گا، اسے کسی کلاس کی ضرورت نہیں ہے کہ دانہ کیسے چگنا ہے۔ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلے گا، تیرنا شروع کر دے گا، سوئمنگ کلاسز کی ضرورت نہیں ہے۔ مگرمچھ کا بچہ انڈے سے نکلنے کے بعد 8 گھنٹے کے بعد شکار شروع کر دے گا، 8 گھنٹے کے بعد شکار شروع کر دے گا۔ اس 8 گھنٹے کے اندر اس کو شکار سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، علم لے کر آتا ہے۔ بعض اشیاء کو، بعض مخلوقات کو اللہ نے اتنا پیچیدہ علم عطا کیا ہے کہ آج تک انسان سوچ رہا ہے کہ یہ پیچیدگی علم ان کے پاس آتی کہاں سے ہے۔ مثلا ایک دو مثالیں آپ کو دے دوں، مکڑی جو جالا بنتی ہے اپنی، اس جالا بننے کے اندر مکڑی جیومیٹرک اور میتھمیٹک کی ایسی کیلکولیشنز کو استعمال کرتی ہے کہ آج تک انسان حیران ہے کہ اتنا پیچیدہ علم اس کے پاس آتا کہاں سے ہے۔ حتیٰ مکڑی کے جالے کے اندر جو تارے اس کی ہوتی ہیں اس کے اندر پازیٹو اور نیگیٹو تارے بھی ہوتی ہیں۔ مکڑی جب موو کرتی ہے، خود جب موو کرتی ہے پازیٹو تاروں پر موو کرتی ہے، اور جب بھی کوئی چیز اور آتی ہے چونکہ اس کو پازیٹو اور نیگیٹو کا نہیں پتہ ہوتا، نیگیٹو تاروں کے اندر پھنس جاتی ہے شے۔ سوال، ہمارے اور آپ کے جتنے بھی تار ہیں ان میں آپ نیگیٹو اور پازیٹو کو آپس میں ملائیں کیا ہوگا؟ دھماکہ۔ لیکن مکڑی کے جالے کے کنیکشنز میں نیگیٹو اور پازیٹو ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کوئی دھماکہ یعنی کوئی ڈسرپشن پیدا نہیں ہوتی۔ کیا ٹیکنیک ہے آج تک انسان کو سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے کہ ٹیکنیک کیا استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے سوال ہیں۔ شہد کی مکھی اتنی پرفیکشن کے ساتھ کام کرتی ہے کہ ابھی تک انسان حیران ہے کہ یہ سارا کام کیسے کرتی ہے۔ چونٹیوں کی ایک کالونی کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ چونٹیاں ہو سکتی ہیں۔ ڈسٹریبیوشن آف لیبر جتنا بہترین چونٹیوں میں پایا جاتا ہے کسی اور مخلوق میں نہیں پایا جاتا۔ میں تفصیلات ابھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، کروڑوں کی مشتمل کالونی کے اوپر، کروڑوں کی چونٹ تعداد ہوتی ہے ایک کالونی میں، لیکن مجال ہے کہ کسی اور کالونی کی چونٹی کسی دوسری کالونی میں چلی جائے. اتنا فول پروف سیکیورٹی سسٹم کروڑوں کی، کروڑوں کی، ہم چند سینکڑوں کی تعداد میں ہماری آبادی ہوتی ہے، ہم فول پروف سیکیورٹی سسٹم نہیں بنا سکتے. چونٹیاں کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود فول پروف سیکیورٹی سسٹم موجود ہے. اگر آپ کبھی جا کر تجربہ کریں یا دیکھنا چاہیں تو جا کر دیکھیں کتنا دماغ ہے چونٹی کا، سوئی کے سر کے برابر، سوئی کے سر کے برابر چونٹی کے اندر اتنا علم موجود ہے. کس نے ڈالا؟ اللہ نے، فطری نظام. دوسرا علم، علم کسبی. علم کسبی کا حامل جب دنیا میں آتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس عالم میں نکالتا ہے، لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا، کچھ نہیں معلوم ہوتا. انسان کسب علم کرتا ہے، کسب علم کرتے کرتے انسان، اب انسان کا علم کہاں تک جاتا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن جہاں تک چلا جائے، اللہ نے کیا کہا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جتنا مرضی علم حاصل ہو جائے ہم نے تمہیں دیا ہی تھوڑا سا ہے. وہ علم جس کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، پروردگار کی نظر میں کیا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں قلیل علم عطا کیا ہے، قلیل علم عطا کیا ہے. بس علم فطری حامل دنیا میں آتا ہے، علم ساتھ لے کر آتا ہے، لیکن علم محدود ہے، نہایت ہی محدود ہے. مکڑی صرف جالہ بنا سکتی ہے، اس کے علاوہ میتھمیٹکس کہیں اور استعمال نہیں کر سکتی. چونٹی صرف اپنی سوسائٹی میں کام کر سکتی ہے، کہیں اور کام نہیں کر سکتی. انسان صفر آتا ہے لیکن کسب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جتنا بھی کسب کر لے اس کا علم کیا ہے، قلیل ہے. تیسرا علم فرمایا، علم علم لدنی ہے، من لدن علما، ایک علم ایسا ہے جو ہم اپنی جانب سے دیتے ہیں، ہمارے پاس سے جاتا ہے، علم ہم سے منسوب ہوتا ہے، علم ہم سے متصل ہوتا ہے. جو پروردگار کی ذات سے علم متصل ہو، اس کا حامل بھی جب دنیا میں آتا ہے علم ساتھ لے کر آتا ہے، ساتھ لے کر آتا ہے. دیکھیں بڑی عجیب و غریب بات ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے، جب ہم حیوانات کے بارے میں کہتے ہیں کہ حیوان علم ساتھ لے کر آتا ہے تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن جب ہم معصوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب دنیا میں آتا ہے علم لے کر آتا ہے تو پتہ نہیں لوگوں کو کیوں اعتراض شروع ہو جاتے ہیں. بس جو خدا مرغی کو علم دے سکتا ہے، مکڑی کو علم دے سکتا ہے، مچھلی کو علم دے سکتا ہے، سارے حیوانات کو علم دے سکتا ہے، وہ پروردگار معصوم کو علم نہیں دے سکتا کیا؟ لہذا معصوم علم لے کر آتا ہے، اور چونکہ علم لے کر آتا ہے لہذا جب پیغمبر کے ہاتھوں پر اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے تو کلام کرتا ہے، سلام کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ کیا سناؤں، اگر کہیں تو توریت پڑھ کر سناؤں، زبور پڑھ کر سناؤں، انجیل پڑھ کر سناؤں، کہیں تو قرآن پڑھ کر سناؤں. لہذا معصوم علم بے نہایت لے کر آتا ہے. اسی علم بے نہایت کے ایک خزینے کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دو ائمہ کہ تاریخ میں جن کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بنو امیہ کی زوال پذیر حکومت اور بنو عباس کی آنے والی حکومت، ان دو حکومتوں کے درمیان کا وقت ان دو ائمہ کو ملا اور مدینہ میں علوم اہل محمد کے ایک ایسی دانشگاہ، ایک ایسی یونیورسٹی کا قیام جس میں تقریباً 4000 شاگردوں کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ فوراً ایک سوال آتا ہے کہ 4000 اگر شاگرد تھے تو کیسے تھے، کہاں تھے، کیا تھے؟ ایسا ریکارڈڈ ہسٹری ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یونان کے دور سے، یونانیوں کا جو دور ہے، اس کے بعد سے جو دنیا میں ہسٹری چلی آ رہی ہے، یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے، یعنی اس کے ریکارڈز دنیا میں محفوظ ہوئے رہے ہیں۔ واقعات کو آپ تلاش کریں، کوئی جھوٹا واقعہ ہوگا آپ ریکارڈڈ ہسٹری کو سرچ کریں گے، کہیں نہ کہیں اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا۔ سچا واقعہ ہوگا گرچہ اس کا ذکر کم ہوگا، لیکن اگر سچا واقعہ ہے کہیں نہ کہیں اس کا ثبوت مل جائے گا۔ امام کے 4000 شاگردوں کے نام شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں 4000 کے نام لکھے ہیں، ریکارڈڈ ہسٹری ہے، ادعا نہیں ہے، تاریخ میں ثابت ہے۔ امام کے دور میں یہ جو ریکارڈڈ ہسٹری، 4000 افراد کے نام موجود ہیں۔ ایک طرف بنو امیہ کا زوال، دوسری طرف بنو عباس اپنے استحکام کے لیے کام کر رہا ہے۔ بنو عباس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ بنو عباس نے حکومت تک پہنچنے کے لیے آل محمد کا وسیلہ اختیار کیا۔ تاریخ میں انہوں نے جو نعرہ لگایا، وہ نعرہ کیا تھا؟ ارغزان من آل محمد۔ نعرہ کیا ہے؟ آل محمد میں سے کسی کی بھی رضا، کس کی رضا یہ مشخص نہیں کیا۔ اور جب حکومت کے معاملات اپنے ہاتھ میں آ گئے تو انہوں نے اہل بیت کو کاٹ کر اپنے آپ کو اہل بیت کے طور پر متعارف کروا کر کہ ہم پیغمبر کے چچا زاد، ہم پیغمبر کے رشتہ دار، ہم پیغمبر کے، ہم ہیں آل محمد، یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ بنو عباس نے حکومت میں آنے کے بعد اہل بیت پر جو ظلم اٹھائے ہیں وہ حتیٰ بنو امیہ سے بدترین ظلم ہے۔ اور اس دور میں بنو عباس کے مقابلے پر جو سب سے زیادہ احتجاج اور انقلاب اور تحریکیں اٹھی ہیں، ان میں سے اکثر کا تعلق حسنی سادات سے تھا۔ کربلا کے بعد نہضتیں ہوئیں، قیام توابین ہوا، جناب زید شہید نے کیا، شہید فخر نے قیام کیا، یہ سارے قیام ہوئے۔ لیکن بنو عباس کے مقابلے میں جو سب سے زیادہ تحریکیں چلی ہیں وہ بنی حسن کی تحریک ہے۔ بنی حسن کے ان تحریکوں کو کم کرنے کے لیے، ان کا زور کم کرنے کے لیے، بنو عباس نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت حضرت امام حسن کی شخصیت کو مخدوش کرنے کی کوشش کی۔ یعنی امام حسن کی شخصیت کو مخدوش کرو، خراب کرو، جتنے امام حسن کی شخصیت خراب ہوگی اتنا ہی بنی حسن کمزور ہوں گے۔ لہذا یہ جو آپ تاریخ میں بار بار سنتے ہیں، جس کو بہت ڈھنڈورا آج بھی پیٹا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، امام کثیر الطلاق تھے نعوذ باللہ من ذالک، ایک تہمت ہے امام کے اوپر۔ امام کثیر الطلاق نہیں تھے، اور میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ یہ جو ہسٹری چل رہی ہے یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے۔ اگر پیغمبر 11 شادیاں کرتے ہیں تو 11 کے 11 ازدواج کے نام موجود ہیں۔ اگر کسی امام کی تعداد اولاد کی زیادہ ہے، مثلا خود امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی 37 اولادیں ذکر ہوئی ہیں، تو 37 کے 37 کے نام موجود ہیں۔ جتنی ازدواج، جتنے غلام، جتنے کنیز آئمہ کے ساتھ مشہور معروف رہے ہیں، سب کے نام موجود ہیں۔ تو سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ امام حسن مجتبیٰ کثیر الطلاق تھے تو تاریخ میں سوائے 6 یا 7 بیویوں سے زیادہ آپ کے نام کیوں نہیں ملتے؟ کثیر الطلاق کا مطلب تو یہ کہ کم از کم تم 15-16 ہی نام بتا دو کہ بھئی یہ 15-16 لوگ تھے، ان کو طلاق دی امام نے۔ 7 سے زیادہ ازدواج، 7 سے زیادہ بیویاں، اور 7 میں بھی میں بتا دوں کہ میری تحقیق کے مطابق بعض نے ناموں اور کنیتوں میں اشتباہ کیا، کہ ایک ہی خاتون انہی کا جو نام ہے اور انہی کی کنیت کو دوبارہ نام اور کنیت دونوں ذکر کر دیا تو افراد کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس طرح کے اشتباہات میں. ورنہ اگر صحیح معنی میں تحقیق کی جائے تو پانچ سے زیادہ بیویاں امام کی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا. ائمہ کی شخصیات کو مخدوش کرنے کے لیے جیسے ہی بنو عباس کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے امام مدینہ میں حالات کیا ہو گئے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے. مدینہ میں یعنی خود امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ایک بڑی تعداد شاگردوں کی موجود ہے آپ نے, لیکن امام کے گھر کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو تلاشی لینے کے بہانے آگ لگائی گئی ہے اور اس گھر کو آگ لگنے کے بعد بیویاں آپ کے گھر سے اسی طرح سے نکلی ہیں باہر جس طرح سے کربلا میں خیموں کے جلنے کے بعد بیویاں گھر سے باہر بچیوں کے دامنوں میں آگ لگی ہوئی ہے, بچے ہراسان اور پریشان ہیں اور امام ایک ایک کو پکڑ کر دلاسا دے رہے ہیں, ایک ایک کو تھام رہے ہیں, ایک ایک کی نگہداشت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد امام نے گریا کرنا شروع کیا. کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا کیا آپ اپنے گھر کے جلنے کا افسوس کر رہے ہیں؟ کہا نہیں. کیا کہا؟ اپنی بچیوں کی, اپنی بیٹیوں, اپنی زوجات کے جو کپڑوں میں آگ لگی, جو باب رہنا گھر سے باہر نکلی, کہا آپ کو اس کا افسوس ہے؟ امام نے فرمایا مجھے اس کا بھی افسوس نہیں ہے. تو فرمایا مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ مجھے شام غریبہ ان خیموں کے جلنے کا خیال آیا ہے. آج جب یہ بی بیاں اس عالم میں باہر نکل رہی ہیں میں موجود ہوں, میری بیویوں کو, میری بچیوں کو کم از کم میرا آسرا موجود ہے. ہائے کربلا والے, شام غریبہ جب بی بیاں آگ سے باہر نکلی ہیں تو تازیانے اور کوڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں. امام کا زمانہ مظلومیت کا زمانہ ہے. منصور وہ ملعون ہے کہ جس نے حکومت کو پوری طرح سے اپنے قابو میں لینے کے بعد اس قدر امام کے اوپر سخت پہرہ بیٹھا دیا ہے کہ امام کا ایک شاگرد, امام کا ایک صحابی آپ سے سوال پوچھنے کے لیے پہنچا, چاروں طرف جاسوسوں کو دیکھنے کے بعد اس نے اندازہ لگایا کہ یا میرے لیے مشکل ہو جائے گی یا امام. ابھی اسی تذبذب میں کھڑا ہے کہ کیا کروں, کیسے اپنے آپ کو امام تک پہنچاؤں. اتنے میں ایک سبزی فروش کو دیکھا, جا کر اس سے کہا کہ میں تجھ سے اگر ساری تیری سبزی خرید لوں تو مجھے دے گا؟ کہاں دے دوں گا. کہا اس کے علاوہ اگر میں تجھے اپنا لباس دے کر تیرا پھٹا ہوا لباس بھی تجھ سے لوں؟ کہا اس سے اچھا سودا نہیں ہو سکتا. سبزی کی قیمت دی, اپنا لباس دیا, اس کا پھٹا ہوا سوا لباس پہنا اور سبزی فروش بن کر امام کے دروازے تک پہنچا ہے تاکہ امام سے ایک مسئلے کا جواب پوچھ سکے. بنو عباس نے آتے ہی اہل بیت کے لیے ان مشکلات کو ایجاد کیا. میں نے عرض کیا بنو امیہ نے شاید اہل بیت پر وہ سختیاں نہیں کی ہیں, شیعوں پر وہ سختیاں نہیں کی ہیں جو بنو عباس نے. امام کو قتل کرنے کا ارادہ کئی بار اپنے دربار میں بلایا, کئی بار چاہا کہ امام کو قتل کرے لیکن امام کو قتل نہیں کر سکا. آخر میں وہی راستہ اختیار کیا جو ان کا طریقہ ہے, امام علیہ الصلاۃ والسلام کو زہر دلوا دیا. زہر بدن میں اثر کرتا ہے, انسان کو پیاس محسوس ہوتی ہے, امام بھی پیاس محسوس کر رہے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ جب بھی میرا مولا پیاسا ہوتا ہوگا کربلا کے پیاسوں کو یاد رہتا ہوگا. لیکن عزیزان من, اس پیاس کی شدت میں کہ جب انسان کا کلیجہ زہر کے اثر سے کٹ رہا ہو, پورے بدن کی رنگت میرے مولا کی تبدیل ہو چکی ہے. آخری مرحلے ہیں اپنی حیات کے,
جو امام گزار رہے ہیں اور جاتے جاتے پیغام اپنے شیعوں کو یہ دے کر گئے ہیں، لا تنال شفاعتنا من استخف الصلاۃ، میرے شیعوں کو پیغام یہ دینا کہ اس شیعہ کو، اس شخص کو ہرگز ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی جس نے نماز کو ہلکا جانا، جس نے نماز کو ہلکا جانا ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی۔ یہ امام صادق کا آخری پیغام ہے اپنے شیعوں کو۔ امام کے اوپر غشی کے دورے طولانی ہونا شروع ہو گئے، بیٹیوں نے ماتم کرنا شروع کیا، بیٹوں نے رونا شروع کیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کی خوش قسمتی ہے، شاید یہ اہل بیت کا آخری وہ شہید ہے کہ جس کی شہادت کے وقت اس کے بچے اس کے ساتھ موجود ہیں، جس کی بیٹیاں اس کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے بعد تو اہل بیت کی قسمت ایسی ہوئی ہے کہ آپ ہی کا بیٹا زندان میں ایڑیاں رکھڑتے رکھڑتے چلا گیا، اس کے جنازے کو زنجیروں میں بندھی ہوئی حالت میں ایک تختے پر لا کر بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا، یہ کہہ کر کہ یہ رافضیوں کا امام ہے۔ میرا مولا رضا تو اس کی زمین پر اپنے جواد کو یاد کرتے کرتے چلا گیا، میرا مولا جواد ارے کمرے کو دروازے کو تالا لگا کر ملمونہ اپنی کلیزوں سے ہل ہلا کر رہی ہے، اور میرا مولا جواد ایریاں رگڑتے رگڑتے چلا گیا۔ میرا امام نقی ایسے ہی شہید ہو گیا، امام عسکری اپنے آخری فرزند اپنے آخری حجت کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ مظلومیت اہل بیت ہے مولا، آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ ہیں، ارے پیاس کی شدت میں آپ کو پانی پلانے والے موجود ہیں، آپ کا جنازہ بڑی شان کے ساتھ اٹھایا گیا۔ آئے کربلا والے، جب بھی کوئی جنازہ اہل بیت کا شان سے اٹھتا ہے خود بخود وہ مظلوم امام یاد آ جاتا ہے۔ ارے باپ کی میت سامنے رکھی ہے، نہ غسل کا موقع ہے نہ کفن کا انتظام ہے، بلکہ بنی اسد والوں سے ایک چٹائی کو منگا کر میرا چوتھا امام اپنے باپ کے ٹکڑوں کو جمع کر کے مرتب میں اتار رہا ہے۔ لیکن عزیز میرے امام صادق کی مظلومیت یہ ہے، ارے جس کے اتنے شیعہ ماننے والے تھے راضی کہتے ہیں، جس شان سے مدینہ میں امام صادق کا جنازہ اٹھا ویسے کسی کا جنازہ نہیں اٹھا، بقیہ میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن عزیز اب 100 سال کا گزر چکا ہے، میرے اسی امام صادق کی قبر کو مسمار کر کے ارے بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا ہے۔ رات ہے تو رات کی ٹھنڈک ہے، رات ہے تو رات کی تاریکی ہے، دن ہے تو دن کی گرمائش ہے۔ ارے جب دھوپ پڑتی ہوگی میرے مولا کی برکت پر یاد آتا ہوگا کربلا کا وہ منظر، ارے ہم اپنے امام کا تابوت اسی لیے بار بار اٹھاتے ہیں تاکہ بقیہ کا وہ قبرستان ہمارے نظروں میں سے باقی رہے، کہ جو اس مظلوم امام کی تربت شکستہ کی یاد دلاتا رہتا ہے۔